الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين سورة احزاب جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور ہجرت کے پانچویں سال نازل ہوئی ہے پہلے رکوع میں معاشرتی احکام کے ضمن میں لے پالک جو اولاد ہوتی ہے اس کے حوالے سے اصول بتا دیا گیا کہ ان کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارو اور لے پالک بچہ جو ہے وہ بیٹا وہ اصل بیٹا نہیں ہوتا حقیقی بیٹا نہیں بن جایا کرتا اس کا جو سٹیٹس ہے اس کو معین کر دیا ہے ہاں دین میں تمہارا وہ بھائی ہے تمہارا ساتھی ہے تمہارا رفیق ہے دوست ہے لیکن یہ کہ وراثت کے معاملات قانونی معاملات وہ اسی کے مطابق ہونے چاہیے وہ صرف حقیقی رشتہ داروں کے اندر ہی سارے معاملات جو ہیں وہ وراثت کے چلتے ہیں اور ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھا جائے اس کو مصنوعی طور پر ہٹا نہ دیا جائے اصل مقام سے دوسرے رکو سے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق یہ نام زیادہ مشہور ہے اس کے تفصیلی حالات ہیں واقعات ہیں اور دو رکوع جو ہیں آئندہ اس کے اسی پر مشتمل ہیں آپ کے علم میں ہے کہ یہ غزوہ جو ہے یہ سن 5 ہجری میں ہوا اور یہ وہ موقع تھا کہ عرب کی ساری قوتیں جو ہیں وہ تقریباً اکٹھی ہو گئی تھی اسلام کے خلاف یہودیوں نے سازش کر کے انہوں نے رابطے قائم کیے قریش مکہ کے ساتھ بھی اور بہت سے قبائل عرب کے ساتھ جو مشرک تھے سب کو آمادہ کیا کہ مل جل کر اکٹھے حملہ کرو اور ایک مرتبہ گویا کہ اس چراغ کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا جائے تو یہ ان کی پوری سازش تھی اللہ تعالی نے کیسے اس سازش کو ناکام بنایا اس کی تفصیل اس سورہ مبارکہ میں آئے گی غزوہ خندق بھی اسی کو کہتے ہیں اس لیے کہ اس موقع پر خندقیں کھو دی گئی تھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اہل ایمان یاد کرو اللہ کے احسانات جو تم پر ہوئے اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها جب تم پر چڑھ کر آئے تھے بہت سے گروہ جنود کہتے ہیں جند ہے جمع بہت سی فوجیں افواج اکٹھی ہو کر تم پر انہوں نے چڑھائی کی فارسلنا علیہم ریحا تو ہم نے ان پر بھیج دی ایک تیز ہوا وجنودا لم تروها اور ایسے لشکر ہم نے بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے یعنی فرشتوں کے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور جو کچھ تم کرتے تھے اللہ اسے دیکھنے والا تھا یہ پہلی آیت میں اس کا ایک خلاصہ آ گیا ہے اب تفصیل آ رہی ہے اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ جبکہ وہ چڑھ کر آئے تمہارے اوپر کی طرف سے بھی اور نیچے کی جانب سے بھی اوپر سے مراد جو ہے وہ شمال بھی ہو سکتا ہے خیبر سے بھی یہودی آئے اسی طرح مشرق کا علاقہ جو ہے وہ بلندی پر تھا وہاں سے غطفان کے قبائل آئے بڑے جنگجو قبائل تھے اور نیچے سے جنوب کی طرف سے جو ہے وہ مشرکین عرب مکہ قریش مکہ جو ہیں وہ آئے اکٹھے ہو کر اور ایک رائے کے مطابق 24,000 کا جو ہے یہ لشکر اکٹھا ہوا تھا 12,000 سے 24,000 کی فگر آتی ہے بہرحال اس سرزمین میں یہ بہت بڑی تعداد ہے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سب سے پہلے جو غزوہ ہوا غزوہ بدر اس میں کفار کی تعداد صرف 1,000 تھی پھر وہ بہت تیاری سے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے آئے تو اگلے غزوے میں غزوہ احد میں تعداد 3,000 تھی، اور اب جو تعداد ہے وہ ٹچ کر رہی ہے 20-25-24,000 کو، اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی ہے، لہذا بڑی سخت آزمائش آ گئی۔ وَإِزَاغَتِ الْأَبْصَارِ، جب نگاہیں پتھرا گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبِ، اور دل جو ہیں وہ حلق تک پہنچ گئے، ہم اپنے محاورے میں کہیں گے کلیجہ منہ کو آنے لگا خوف اور دہشت سے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان اور قیاس کرنے لگ گئے، یعنی تمہیں اللہ کی قدرت کے حوالے سے اب شکوک و شبہات تمہارے ذہنوں میں آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر چونکہ ایک منافقین کا طبقہ موجود تھا، لہذا اصل میں ان کی کیفیت کو اس وقت بیان کیا جا رہا ہے، تھے تو مسلمانوں کی صفوں میں سے۔ ہنالک ابتلی المومنون، یہ وہ موقع ہے کہ جب جانچ لیے گئے اہل ایمان، واقعی امتحان ہو گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے، لفظ وہی زلزلہ ہے، ہلا مارے گئے جیسے کہ ہلایا جاتا ہے شدت کے ساتھ، یعنی ایک اعتبار سے اجتماعی طور پر مسلمانوں کے لیے سخت ترین آزمائش تھی، بظاہر نظر آ رہا تھا کہ کوئی بچنے کی شکل نہیں ہے، عالم اسباب میں اگر دیکھا جائے کوئی امکان نہیں تھا۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اب منافقین کا جو روگ تھا اور مرض تھا منافقت، وہ بھی ان کی زبانوں پر آ گئی، جو پہلے دل میں بھی چھپائے ہوئے تھے اب زبان سے آنے لگی۔ جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ کے جن کے دلوں میں روگ مرض تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور رسول نے جو وعدے بھی ہم سے کیے تھے سب کے سب دھوکے اور فریب پر مشتمل تھے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، اور جب تم میں سے ان میں سے ایک جماعت ایک گروہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے یثرب والو، یعنی مدینے والو، یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، لا مقام لکم فرجعو، اب مقابلے کا خیال چھوڑو، تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لوٹ جاؤ، یعنی جنگ کا خیال چھوڑ دو، ویسے ہی ہتھیار ڈال دو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا کہ جو رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا، یقولون ان بیوتنا عورہ، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی انتظام کر دیا تھا، مدینہ کے اندر جو خواتین تھیں ان کے لیے بھی ایک انتظام تھا، ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا گیا تھا، مدینہ سے باہر نکل کر اور خندق کھودی گئی تھی۔ مدینہ کی ایک لوکیشن ایسی ہے کہ ایک طرف تو احد ہے پہاڑ، وہاں سے کوئی چڑھ کے آنا مشکل ہے اور بڑا لشکر حملہ نہیں کر سکتا، ایک طرف حرات ہیں، وہ ایسے کالے کالے پتھر ہیں جیسے وہ زلزلے کے بعد جو ہے اس کے بعد اس کا لاوا جو ہے وہ سوکھتا ہے، اور وہ حرات ایسے ہیں کہ اس کے اوپر گھوڑا سفر نہیں کر سکتا، جانور سفر نہیں کر سکتا، لہذا قدرتی طور پر حفاظت ہے، تو دو تین اطراف سے ایک نیچرل پروٹیکشن مدینہ کو حاصل تھی، ایک سائڈ تھی جو بالکل کھلی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بنی کہ خندق کھودی جائے، اور وہ خندق کھودی گئی، اس کا بھی جس شان سے کھودی گئی اس کا بھی انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ لیکن یہ ڈر رہے ہیں منافقین، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہم اجازت دیں ہم عورتوں کی جا کے حفاظت کریں، یعنی میدان جنگ سے بھاگنے کے لیے بیتاب تھے۔ اس وقت ان کی زبان پر یہاں تک بھی الفاظ آ گئے کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، اور اب ہم قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، یہ حال ہو گیا ہے۔ تو یہ تھی وہ آزمائش کی شدت کے جس میں منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا اور کھل کر آ گیا۔ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، یہ تو بہانہ کر رہے تھے گھر غیر محفوظ ہیں، اصل میں تو وہ وہاں سے میدان جنگ سے فرار چاہتے تھے۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها، اور اگر دشمن گھس آتا ان پر شہر کے کناروں سے، ثم سئلوا الفتنہ، اور پھر ان سے ارتداد کا مطالبہ کرتا کہ واپس لوٹ جاؤ اپنے دین میں ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، لآتوها، تو یہ ان کی بات مان لیتے، اپنی جان بچانے کے لیے فوراً مرتد ہونا انہیں گوارا ہوتا۔ وما تلبسوا بها الا يسيرا، اور پھر اس میں کوئی توقف نہ کرتے، معمولی سا تھوڑی سی سوچنے کے بعد انہوں نے اپنا ایمان بیچ ڈالنا تھا. ولقد كانوا عهد الله من قبل، اور اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے، لا يولون الادبار، اس سے پہلے بھی ان کی اسی قسم کی جو ہے وہ غلط بیانیاں اور جھوٹے بہانے سامنے آئے تھے، تو وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول سے کہ آئندہ ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے جنگ سے، غزبے سے. وکان عہد اللہ مسئولا، اور جو اللہ سے کیا ہوا عہد ہے اس کی تو پوچھ گچھ ہو کر رہے گی. قل لن ينفعكم الفرار وان فررتم من الموت او القتل، اے نبی فرما دیجئے کہ کچھ کام نہ آئے گا تمہارا یہاں سے بھاگنا فرار ہونا، اگر تم موت سے یا مارے جانے کے ڈر سے اگر فرار ہونا چاہ رہے ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو پھر تم بہرہ مند نہیں ہوگے، دنیا کے مال و اسباب سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے مگر بہت ہی قلیل، موت تو آئے گی اپنے وقت پر. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ، اے نبی ان سے پوچھئے، کہیے کہ کون ہے جو تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکے. اس وقت تم ڈر رہے ہو کفار کے لشکروں سے، اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے. ان اراد بكم سوءا، اگر اللہ فیصلہ کر لے تمہارے بارے میں کسی سزا دینے کا، او اراد بكم رحمہ، یا اس کا ارادہ ہو کہ وہ تمہیں رحمت سے شاید کام کرے، یہ تو اس کا فیصلہ ہے. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، اور وہ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار، کوئی اور نہیں ہوگا. قد يعلم الله المعوقين منكم، اللہ خوب جانتا ہے، اسے معلوم ہے تم میں سے کون ہیں جو روڑے اٹکانے والے ہیں، جو روکنے والے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو بھی روک رہے ہیں، انہیں بھی جو ہے وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنی جان بچاؤ اور یہاں سے بھاگو. والقائلین لاخوانہم، اور جو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں، ہلم الینا، کہ تم ہمارے پاس ہی آ جاؤ. ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور یہ لوگ جنگ میں نہیں آتے، میدان جنگ میں نہیں آتے مگر برائے نام، بہت ہی کم. اشحتن علیکم، یہ تمہارے حق میں بڑی بخیلی رکھتے ہیں، بخیل ہیں کہ کوئی خیر مسلمانوں کو نہ پہنچے، کوئی نفع نہ پہنچے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب آتا ہے خوف کا وقت، جیسے کہ اس وقت تھا، شدید طور پر تھا. رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تو تم دیکھو گے ان کو کہ وہ تمہاری طرف تک رہے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے. تدور اعینہم، اور ان کی نگاہیں جو ہیں وہ پھرا پھرا کر اپنی نگاہیں تمہیں دیکھیں گے، آنکھیں ان کی جو ہیں وہ ڈیلے اندر گھوم رہے ہوں گے. کل لذی یخشا علیہ من الموت، اس شخص کی مانند کے جس پر موت کی غشی تاری ہو گئی ہو، موت کے سکرات ہوں. اب ان کی حال ہے ان کا خوف اور دہشت سے. فیضا ذہب الخوف، اور جب خوف خطرہ دور ہو جاتا ہے. صدقوکم بألسنت حداد، تو اب وہ تیز تیز زبانوں سے تم سے گفتگو کریں گے، بات کریں گے، بحث کریں گے، یعنی ان کی زبانیں پھر کینچی کی طرح چل رہی ہوں گی. ابھی خوف و دہشت سے جو ہے وہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، اور اب زبانیں کینچی کی طرح چلیں گی جب خوف ختم ہو گیا. اشحتن الخیر، اور مال کی تمع جو ہے اس میں، یعنی حرص لیے ہوئے ہوں گے وہ کہ اگر کوئی خیر آیا ہے، کچھ ہاتھ لگا ہے تو وہ ہمیں ملے. اصل میں اس وقت سارا ان کا زور اس پر ہوتا ہے کہ مال غنیمت کچھ ہے تو اس میں سے ہمیں حصہ ملے. اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں حقیقتاً ایمان نہیں رکھتے، یا ایمان ان کا افضائل ہو چکا ہے. فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اکارٹ ڈال دیے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھتے ہیں کہ جو لشکر آئے تھے وہ گئے نہیں. ہوا یہ تھا کہ جو ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ایسی تیز آندھی بھیجی کہ وہ لشکر ہی تتر بتر ہو گئے. تقریباً ایک مہینے محاصرہ رہا، وہ پوری کوشش کے باوجود دشمن جو ہے وہ خندق کو عبور نہیں کر سکے. ایک بڑا پہلوان جو ہے وہ آ گیا تھا، ابن عبد الود، اور اس کو جو ہے پھر حضرت علی نے ٹھکانے لگایا. وہ بہت بڑا پہلوان تھا اور حضرت علی اس کے مقابلے پر آئے، لیکن فوج ایز اے ہول آگے پیش قدمی کر ہی نہیں سکی آگے خندق. چنانچہ ایک مہینہ جو ہے وہ محاصرہ رہا، مسلمان بھی ڈٹے ہوئے ہیں یہاں، کہ کوئی آئے ادھر تو ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. شدید سردی کا موسم تھا، قحط کا عالم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی جو ہے خندق کھودنا انتہائی مشقت والا کام تھا اور شدید سردی میں، اور بڑی سخت چٹانی ہے وہاں کی، آسانی سے وہ زمین جو ہے وہ کھودی بھی نہیں جا سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، خود اٹھا کر جو ہے وہ جو خندق کھودی جاتی تھی تو مٹی کے ڈھیر اٹھا کر آپ خود پھینک کر آتے تھے دور تک. ایک موقع پر ایک چٹان کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی، بہت سخت کوئی چٹان آ گئی. تو آپ نے اللہ کا نام لے کر ضرب لگائی اور وہ پاش پاش ہو گئی. پھر اسی طریقے سے قحط کا بھی عالم تھا، یعنی ہر اعتبار سے امتحان آخری مرحلے پر پہنچا ہوا تھا. اتنا شدید قحط تھا، بھوک کی وجہ سے لوگوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے کہ کمر دوہری نہ ہو جائے. شاید اس کا کوئی سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی ہوگا کہ میدے پر ذرا بوجھ رہے تو شاید وہ جو اٹھتے ہیں بھوک کی وجہ سے اندر سے جو مڑوڑ اٹھتا ہے اس کو شاید سہارا ملتا ہو، اللہ اعلم. تو صحابہ آئے باز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اپنا دکھایا کرتا اٹھا کر کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں، یہ حال ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا، وہاں دو پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ ہے، آگے وہ آیت آ رہی ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ حسنہ ہے جو اس وقت سامنے آیا. بہرحال وہ لشکر جو ہیں وہ چلے گئے، اور لیکن یہ سمجھ رہے ہیں منافقین، وہ سمجھ رہے ہیں کہ گئے نہیں، جو آندھی آئی ہے اس آندھی کے نتیجے میں ان کی جو دیگیں چولوں پر تھی تو ان میں خیموں میں آگ لگ گئی، ان کے جانور جو ہیں رسیاں توڑا کر بھاگ نکلے. وہ ایسی افراتفری مچی ہے کہ راتوں رات صبح اٹھے ہیں تو سارا میدان صاف تھا، جس کے جہاں سینگ سمائے وہ ڈھا نکل گیا. اور اس طریقے سے ان کی کفار کی کمر ٹوٹ گئی، جو انہوں نے بڑی پلاننگ سے، بڑی منصوبہ بندی سے، بڑی طویل ایک جو ہے پلاننگ کے بعد سب کو اکٹھا کر کے لائے تھے، وہ ساری سکیم ان کی ناکام ہوئی اور ان کی کمر پھر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی. اور یہاں سے اب گویا کہ مسلمانوں کو ایک فیصلہ کن فتح کا معاملہ جو ہے وہ پورے عرب پر سائیکولوجیکل حاصل ہو گیا. تو یحسبون الاحزاب لم یحزبوا، یہ سمجھ رہے ہیں ابھی بھی کہ گئے نہیں ہیں، وہ آس پاس ہی بیٹھے ہوں گے ڈر کے مارے، ان کا یہ حال ہے منافقین کا. وہیں آتی الاحزاب، اور اگر وہ دوبارہ آ جائیں لشکر، یودو لو انہم بادون فی الاعراب، تو ان کی شدید خواہش یہ ہوگی کہ کسی طرح ہم باہر نکلے ہوئے ہوں دیہات میں، صحرا میں، کہیں اور دور بدوؤں کے پاس ہم ہوتے. یا سرون عن انبائکم، اور وہاں سے ہم مسلمانوں تمہاری خبریں لیتے رہتے کہ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، جنگ جو ہے اس میں کس کا پلڑا بھاری ہے. تو یعنی ہم ادھر نہ ہوں، ہم دور بیٹھ کے دیکھیں تاکہ جنگ کے اثرات سے ہم محفوظ رہیں. ولو کانوا فیکم، اور اگر یہ اے مسلمانوں تمہارے درمیان ہوں گے بھی، ما قاتلوا الا قلیلا، تو جنگ میں شمولیت نہیں کریں گے مگر برائے نام. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی جو ہے وہ ایک بہترین نمونہ ہے، ان کی ذات ایک کامل نمونے کی حیثیت رکھتی ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس نمونہ سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہ کہ جو امید رکھتا ہو اللہ کی، یعنی اللہ سے ملاقات کی اور قیامت کے دن کی. وذکر اللہ کثیرا، اور جو ذکر کرتا رہے اللہ کا کثرت کے ساتھ. یہ اسوہ رسول کے حوالے سے یہ مقام بہت اہم ہے. رول ماڈل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت بہت کوٹ کی جاتی ہے اور واقعی ہے، ہمارے لیے میری مشعل راہ ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں. لیکن یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اسوہ جو ہے، یہ آیت کس محل اور مقام میں آئی، یہ اسوہ کیا ہے. یہ تو کفار، منافقین، ان سب کے خلاف جو ہے وہ جہاد اور قتال اور سخت ترین مشکلات کو برداشت کرنا دین کے غلبے اور قیام کے لیے، یہ ہے اصل میں جو سب سے نمایاں آپ کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے. اسی لیے غزوات ہیں بے شمار، اور اس کے لیے کفار کو، کفار کے حملوں کو روکنے کے لیے اور پھر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جو ایفرٹ کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے، وہ سیرت اٹھا کے پڑھ لیجئے. تو یہ اصل میں یہ پہلو ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہم اسوہ تلاش تو کرتے ہیں لیکن اور چیزوں میں دیکھتے ہیں. اس کا ذکر بہت کم آتا ہے کہ اصل میں جو جس تناظر میں یہ آیت آئی ہے سیاق و سباق میں وہ تو ہے یہ جہاد و قتال کا معاملہ، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کا معاملہ، باطل قوتوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنے کا معاملہ، اور اس میں سخت سے سخت امتحانات اور مشکلات سے گزرنے کا معاملہ. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، اور جب سچے اہل ایمان جو تھے انہوں نے دیکھا ان فوجوں کو، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وہ کہنے لگے کہ یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے ہم سے اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے موقف میں. منافقین کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے ثابت ہوئے، دھوکہ تھا، اور سچے مومن کہہ رہے ہیں کہ یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا، ہمیں تو بہت پہلے بتا دیا گیا تھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ تو امتحان لے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے مسلمانوں تمہارا امتحان کرے گا اللہ، خوف کی حالت سے، جان اور مال کے نقصان سے، ہر طرح سے تمہاری آزمائش ہوگی. تو واقعی آزمائش ہو رہی ہے، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو گیا، بالکل سچ کہا تھا اللہ نے. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور رسول نے، اور بالکل سچ کہا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور تسلیم اطاعت ہی میں اور اضافہ کیا. اتنی سخت حالات کو دیکھ کر ایمان اور بڑھا ہے، یقین میں اور اضافہ ہوا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اہل ایمان میں وہ بھی باہمت مرد ہیں، جوان مرد، کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا اس عہد کو جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالی نے اہل ایمان سے ان کے جان اور مال خرید لیے جنت کے عوض، اور وہ اپنی جانیں کھپا دیتے ہیں اس رستے میں. تو بہت سے ہیں جو کھپا دیا جنہوں نے، جو پہنچ چکے ہیں. فمنهم من قضى نحبه، تو ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، اپنی گردن کٹوا چکے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے. ومنهم من ينتظر، اور بہت سے وہ ہیں جو حالت انتظار میں ہیں، وہ بھی اس امید میں ہیں کہ ہمیں بھی یہ مقام شہادت نصیب ہو، اس خواہش میں ہیں. وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے تو کوئی تبدیلی نہیں کی، جو عہد اللہ سے کیا تھا پورا پورا نبھایا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے، بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا. ویعذب المنافقین ان شاء، اور سزا دے وہ منافقوں کو اگر چاہے. او یتوب علیہم، یا انہیں توبہ کی توفیق دے دے، ابھی بھی مہلت ہے، توبہ کر لیں، آ جائیں سیدھے رستے پر، مخلص ہو جائیں اللہ اور رسول کے ساتھ. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور اللہ نے پھیر دیا، لوٹا دیا کافروں کو کہ وہ اپنے غیظ اور غصے کے ساتھ ہی واپس لوٹے. لم ینالوا خیرا، انہیں کچھ بھی خیر حاصل نہ ہوا، یعنی ان کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں آیا، واپس لوٹے ہیں، اور جو وہ غصہ مسلمانوں کے خلاف اور غیظ لے کر آئے تھے وہ ان کے سینوں میں ہی رہ گیا، کوئی حسرت ان کی پوری ہو ہی نہیں سکی. وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور جنگ کے لیے تو مسلمانوں کی طرف سے اللہ ہی کافی ہو گیا، یعنی ان کو بدترین شکست ہو گئی، لیکن مسلمان سب کے سب محفوظ ہیں، اور جنگ کی نوبت ہی نہیں آنے دی اللہ نے، اور مسلمانوں کو اعلیٰ ترین فتح بھی عطا کر دی، اور انہیں شدید ناکامی جو ہے اس کا منہ دیکھنا پڑا کہ ان کی ہمت ہی ٹوٹ گئی، اس کے بعد وہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکے. یہ ہے اللہ کی قدرت اور اس کی تدبیر، اللہ ہی کافی ہو گیا جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے. وکان اللہ قوی عزیزا، اور یقیناً اللہ ہے قوی ہے، زوراور ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے سب پر. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاصیہم، اور اللہ نے اتارا ان لوگوں کو کہ جو ان کے پشت پناہ بنے ہوئے تھے اہل کتاب میں سے، جو یہودی، اور یہودیوں کا جو ایک قبیلہ رہ گیا تھا بنو قریظہ، اور انہوں نے اس موقع پر بد عہدی کی تھی. ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میثاق مدینہ میں عہد ہوا تھا کہ باہر سے اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو تم مسلمانوں کا ساتھ دو گے اس کے اندر، باہر سے اگر کوئی دشمن آئے گا. لیکن اس وقت انہوں نے دیکھا کہ بڑا اچھا موقع ہے، مسلمان اتنا لشکر آ گئے ہیں، ان کے آپس میں پہلے ہی روابط تھے، گڑھ جوڑ تھا، بلکہ اکسا کر لانے والے خود یہودی تھے، تو انہوں نے اس موقع پر بدعہدی کی اور اس کے نتیجے میں اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سزا دی، دلوائی ہے مسلمانوں کے ہاتھ، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ، اور اللہ نے اتار دیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ان کفار کے لشکروں کی پشت پناہی کی تھی، اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے، انہیں کہاں سے اتارا؟ من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے۔ جیسے ہی یہ احزاب یہاں سے گئے ہیں، تتر بتر ہوئے، آندھی آئی اور صبح کو غائب ہیں سب کے سب لشکر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اب غسل کی تیاری کر رہے تھے، اتنے عرصہ جو ہے وہ ایک مہینے کے محاصرہ اور اس سے پہلے خندق کھودنے کا معاملہ، کہ اب چلو جنگ ختم ہوئی ہے، تو جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے ہتھیار نہیں اتارے، آپ لوگوں نے ہتھیار اتار دیے ہیں، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اب آپ بنو قریظہ کی طرف جائیں اور ان کو جو ہے جو انہوں نے بدعہدی کی ہے اس کی سزا ملے گی انہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب پہنچو وہاں، یہود کو تو پتا تھا بدعہدی انہوں نے کر دی تھی کہ اب ہماری شامت آئے گی، اور ان کو تو خواب و خیال میں نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دے گا، تو چنانچہ اب وہ اپنے گھس گئے اپنے قلعے کے اندر، نظر بند ہو گئے، قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور کچھ عرصے کے بعد کو 15 دن کے قریب محاصرہ رہا، پھر انہوں نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے اور یہ کہا کہ سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے اور ایمان ڈال چکے تھے، بڑے جلیل قدر صحابہ میں سے ہیں، کہ یہ ہمارے حکم ہوں گے، ہمارے درمیان جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا، تو ہم غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال رہے ہیں لیکن فیصلہ کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے، سعد بن معاذ کریں گے، یہ ان کے حلیف قبیلہ تھا۔ حضرت سعد بن معاذ نے جو ہے وہ پھر فیصلہ کیا، اور تورات کی ہی ایک جو اس کی ہدایت تھی اس کے مطابق کہ جو غداری کرے، بدعہدی کرے، تو ایسے لوگوں کا سزا کیا ہے کہ جتنے بھی لڑنے کے قابل مرد ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور بچوں اور عورتوں کو غلام اور کنیز بنا لیا جائے۔ یہ تورات ہی کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا، اور پھر یہ فیصلہ ایگزیکیوٹ ہوا، اور یہ خود گویا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ، اور ہم نے اتارا ان لوگوں کو کہ جو جنہوں نے پشت پناہی کی تھی ان کی، ان لشکروں کی، اہل کتاب میں سے، من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے ہم نے ان کو اتار لیا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ہم نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا، دہشت پیدا کر دی تھی، فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، نتیجہ کیا ہوا کہ بالآخر مسلمان انہیں قتل کر رہے تھے، اور بہت بڑی تعداد میں وہاں پر جو ہیں وہ قتل کیے گئے ہیں، اور بہرحال یہ فیصلہ خود ان کے کہنے سے ہی ہوا تھا، اور انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو اس کے اندر جو ہے اس وہاں تک پہنچایا ہے، یہ بھی اللہ کا خاص فضل تھا۔ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور جو بچے غلام تھے، بچے اور خواتین، ان سب کو تم جو ہے وہ اسیر بنا کر لے گئے، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور اللہ نے وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا، اور ان کے اموال کا۔ یہ پہلا موقع تھا، اس سے پہلے بھی دو قبیلے جو ہیں وہ باہر ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، لیکن وہ پہلے ان کو موقع دیا گیا تھا اپنا ساز و سامان جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اس مرتبہ تو یہ ہوا ہے کہ سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، ان کے گھر بھی، ان کے مال و دولت بھی، اور ان کی اولاد اور ان کی خواتین بھی، سب مسلمانوں کے ہاتھ لگے ہیں گویا کہ مال غنیمت کے طور پر۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَؤُوهَا، اور ایک اور زمین کا بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنا دیا جس پر ابھی تمہارے قدم نہیں پھرے، اور اس سے مراد ہے، اکثر نے دی ہے یہ، خیبر، جو دو قبائل پہلے جلا وطن کیے گئے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، وہ جا کر مدینہ سے کافی فاصلے پر خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، وہاں انہوں نے پھر اپنے قلعے بنا لیے تھے، اور وہ ان کا سازشوں کا گڑھ تھا، وہیں سے ان کے رابطے ہوتے تھے قریش مکہ کے ساتھ۔ تو پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ہے محاصرہ کیا ہے، اور وہ زمینیں بھی حاصل ہوئیں اور وہ مال دولت بھی حاصل ہوا خیبر کے نتیجے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے کہ اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی کی زینت، دنیا کی زندگی اور یہاں کی رونق زینت، فتعالین امتعکن، تو آؤ کہ میں تمہیں کچھ فائدہ پہنچا دوں، مال و دولت کچھ تمہیں دے دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور رخصت کر دوں تمہیں خوبصورتی سے رخصت کرنا، خوش اسلوبی کے ساتھ. ہوا یہ کہ جب مسلمانوں کو اب بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا اس غزوے کے بعد، اور خاص طور پر جو یہودیوں کے پاس مال و اسباب پہلے بھی بہت زیادہ ہوتا تھا، تو یہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا. پھر خیبر سے بھی جو ہے وہ بہت کچھ مال غنیمت ملا، تو عام مسلمانوں میں خوشحالی ہو گئی، اس لیے کہ وہ تقسیم کیا گیا لوگوں کے اندر، اور خاص طور پر مہاجرین کو بھی اس میں سے حصہ خصوصی دیا گیا تھا. اس وقت پھر ازواج مطہرات نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ آپ ہمارا بھی کچھ نان نفقہ بڑھائیں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا، کوئی ہدایہ آتے بھی تھے، کہیں سے پیسے آ بھی گئے، فوراً خرچ کر دیتے تھے، اکثر مقروض رہتے تھے. یہ کہتے ہیں اختیاری فقر، جتنا بھی آ گیا خرچ کر دیا، دے دیا اللہ کی راہ میں غریبوں کو مسکینوں کو، اور گھر میں کئی کئی روز فاقہ چل رہا ہے، کئی کئی دن چولہا نہیں جل رہا. ازواج مطہرات نے دیکھا کہ عام مسلمانوں کے ہاں اب خوشحالی ہے، ان فتوحات کے بعد مال و اسباب بہت ہاتھ لگا ہے، تو فرمائش کی کہ ہمارا بھی کچھ وظیفہ ہو، ہمیں بھی کچھ سہولت مل جائے. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا آپ نے اظہار فرمایا، اور ایک مہینے کے لیے لا تعلقی کی قسم کھا لی. یہ ہے جو معاملہ ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں. تو پھر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور یہاں کی رونق زینت، فتعالین امتعکن، تو آؤ کہ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں، کچھ نہ کچھ دنیا کا مال و اسباب تمہیں دے دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور پھر یہ ہے کہ تمہیں رخصت کر دوں، اچھی طرح سے رخصت کرنا. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو، تمہاری ترجیح اول جو ہیں وہ اللہ ہیں اور اس کے رسول ہیں، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ نے تیار کیا ہے تم میں سے جو محسنہ ہیں، یعنی جو بھی نیک عمل کرنے والیاں ہیں، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اب تمہارے اوپر آپشن ہے کہ تم ان دو میں سے کس کو آپٹ کرتی ہو. چنانچہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس گئے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اب تم بتاؤ کہ تمہارے تم لوگوں کا کیا فیصلہ ہے. قسم آپ نے کھا لی تھی، گھروں میں نہیں جاتے تھے، مسجد کے ہی ایک الگ حجرے کے اندر آپ قیام پذیر رہے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بہت پریشان تھے اس صورتحال سے، اس لیے کہ دونوں کی صاحبزادیاں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، اور وہ حضور کی پریشانی کو ظاہر ہے کہ کیسے گوارا کر سکتے تھے، حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی. تو یہ ایک ایسی سچویشن تھی، اس میں پھر یہ آیات نازل ہوئی. تو ظاہر بات ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے تو دوسرا ہی آپشن پسند ہے، یعنی اللہ، اس کا رسول اور آخرت. تو پھر سب نے ہی، تمام ازواج مطہرات نے اسی کو آپٹ کیا، اور پھر یہ معاملہ جو ہے یہ جو کچھ تھوڑا سا کرائسس کی شکل بن گئی تھی یہ ختم ہو گئی. اور اس میں پھر رہنمائی کا بہت سا سامان ہے کہ جو آگے آ رہا ہے. یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لہا العذاب ضعفین، اس کے لیے عذاب کو دگنا کیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اس لیے کہ تمہارا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے. تمہیں اللہ نے ایک بہت، اور خواتین میں ایک بہت بڑی فضیلت دے دی ہے. چنانچہ اسی کا اظہار آگے بھی آ رہا ہے، دوسرا حصہ بھی آ رہا ہے اس کا، کہ اگر تو تم نے کوئی غلط کام کیا خدا نہ خواستہ، تو پھر سزا دگنی ہے، اور اگر اچھا کام کرو گے تو اجر بھی دگنا ہوگا. چنانچہ آگے فرمایا، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے فرما برداری اختیار کریں گی اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور عمل کریں گی اچھے اور نیک. نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن ہم ان کو ان کا اجر بھی دگنا عطا کریں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے بہت باعزت رزق. ذرا اندازہ کیجئے ان کے مقام مرتبہ کر کے دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر آئی اور آخرت میں بھی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر آئے گی. یہ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے. تو چنانچہ اسی حوالے سے فرمایا اور سبب بتا دیا, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم اپنے مقام و مرتبے کا خیال کرو. اور اس میں جو خاص بات ہے جو عام طور پر اگنور ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے لیے, مردوں کے لیے تو اسوائے کامل ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہم نے پڑھ دیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن جو عورتوں کے خاص معاملات ہیں, ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے, عورتوں کے اپنے معاملات جو ہیں ان کے اندر, عورتوں کے لیے ہر اعتبار سے اسوائے کاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے. اس کمی کی تلافی کون کرے گا؟ وہ ازواج مطہرات ہیں. آئیڈیل خواتین کے لیے جو آئیڈیل ہے, جہاں سے انہیں روشنی لینی ہے اپنے نسوانی معاملات کے حوالے سے, وہ ازواج مطہرات ہیں. لہذا تمہاری اگر کوئی غلطی ہوگی خدا نخواستہ بالفرض, تو اس کے اثرات بھی جو ہیں وہ پوری امت پر پڑیں گے. لہذا جو ہے گناہ بھی اور سزا بھی دگنی ہے. اور تمہاری طرف سے خیر ہوگا اور اچھائی کی دعوت ملے گی اور صحیح پیغام ملے گا تو سب کا اجر جو ہے وہ بھی تمہیں ملتا چلا جائے گا, اجر بھی کئی گنا ہے. یہ ہے مقام نبی کی بیویوں کا. ان اتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرو, فلا تخضعن بالقول تو ایک اور ہدایت دے دی, تو لہجے میں نرمی اختیار نہ کیا کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض کہ پھر لالچ کرے کوئی شخص جس کے دل میں کھوٹ ہے, مرض ہے. یعنی مردوں سے گفتگو کرتے ہوئے, مرد بھی کبھی آ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے جواب آ رہا ہے, کوئی سوال کیا جواب دیا, تو اپنے لہجے میں لوچ پیدا نہ کرو کہ کسی کے دل میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے. فیق مال ندی فی قلبی ہی مرد ان کہ وہ لالچ کرے کوئی ایسا شخص جس کے دل میں کھوٹ ہے, جس کی نیت خراب ہے, وہ اس سے کوئی غلط میسج نہ لے لے. وقلنا قولا معروفا ہاں بات کرو معروف طریقے سے, بھلے طریقے سے, لیکن اس کے اندر وہ نرمی نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ڈانٹ کر بات کی جائے, معروف طریقے سے بات کی جائے لیکن احتیاط کے ساتھ بات کی جائے. وقرن فی بیوتکن اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں. اب یہ جو احکامات آ رہے ہیں کہ گھروں میں قرار پکڑو, ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى اور سابقہ دور جاہلیت کی سجدج نہ دکھاتی پھرا کرو. جیسے عورتیں دور جاہلیت میں, ظاہر بات ہے کہ عورتوں کو اللہ نے جو حسن دیا ہوتا ہے اور ان کے اندر جو کشش ہے مردوں کے لیے, عورت تو چاہتی ہے کہ اس کو نمایاں کرے, تو وہ اس کو جو ہے وہ جاہلیت کے دور میں ہوتا تھا, اس انداز سے جو ہے وہ ختم ہے اب سلسلہ. اب صورتحال بڑی مختلف ہے, اب تمہیں اور انداز سے بیہیو کرنا ہے. میسج پوری مسلمان امت کو ہے, خواتین کو ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں خاص نبی کی بیویوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں قرار پکڑو. گھروں میں قرار پکڑو کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہارا اصل دائرہ کار گھر ہے, بوقت ضرورت ہی نکلنا ہوگا, ضرورت کے وقت نکل سکتی ہیں, لیکن ادر وائز عورتوں کا جو اصل دائرہ کار ہے, ان کا میدان عمل ان کا اپنا گھر ہے. ایکسیپشن اور ہو سکتی ہے. واقعن صدا تو آتی نہ زکا اور نماز قائم رکھو اور زکات ادا کرتی رہو, اطعن اللہ و رسولہ اور اطاعت کرتی رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے ہر قسم کی آلودگی کو. اے نبی کے گھر والو اہل البیت, یہ اہل بیت کا لفظ یہاں پر بڑا واضح ہے کہ آیا کس کے لیے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے آ رہا ہے. ویطہرکم تطہیرا اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کر دے خوب اچھی طرح سے, کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو ہے وہ گناہ کا یا کسی کمی کا کوئی شائبہ تک نہ رہے، پرفیکٹ بنا دے تم. واذکر ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اور چرچا کیا کرو اس کا کہ جو تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، تمہارے گھروں کے اندر اللہ کی آیات اور جو حکمت کی باتیں جو ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ذریعے تمہیں ملتی ہیں، اس کو خود بھی یاد رکھو اور ان کو آگے چرچا کرو، دوسروں تک پہنچاؤ. اور اسی حوالے سے بہت ساری رہنمائی جو ہے ہمیں امہات المومنین سے ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی معاملات، گھر کے معاملات، آپ کے رویے جو پوری امت کے لیے بڑے رہنما اصول ہیں وہ وہاں سے ملتے ہیں. اور اس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خصوصاً بہت بڑا کردار ہے. ان کو اللہ نے حیات بھی لمبی دی تھی اور انہوں نے بہت کچھ، ان سے بہت صحابہ نے سیکھا ہے دین. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی لطیف ہے، باریک بین ہے، خبیر ہے، باخبر ہے. ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات، اس آیت کے اندر یہ تکرار آپ کو ملے گی، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہ ساتھ ساتھ کا جو معاملہ ہے وہ آج کل شانہ بشانہ کا جو معاملہ ہے نا، اس کو سمجھ لیجیے. عورت کا دائرہ کار گھر ہے، مرد ہے جس پر ذمہ داری ہے کفالت کی، بھاگ دوڑ کرنے کی، کمانے کی. اس کے اندر جو آج تصور دے دیا گیا کہ ہم ہر زندگی کے میدان میں شانہ بشانہ چلیں، یہ بہرحال دین کے اللہ اور رسول جو تعلیمات لے کر آئے ہیں اس کے صریحاً خلاف. ہاں، شانہ بشانہ ایک معاملے میں اللہ نے رکھا ہے، عورت گھٹیا نہیں ہے، کمتر نہیں ہے، دائرہ کار مختلف ہیں. اس کو ساتھ جوڑو گے تو اس سے سارا فساد مچے گا جو آج مچا ہوا دنیا میں. البتہ نیکی کے کام کرو تو دونوں کے لیے اجر و ثواب برابر ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک مرد اگر نماز پڑھے تو اس کو نیکی سے ثواب زیادہ ملے گا، عورت نماز پڑھے تو کم ہے، مرد روزہ رکھے تو زیادہ ثواب ہے، عورت رکھے تو کم ہے. نہیں، اس معاملے میں بالکل برابر ہو. یہاں تو مردوں کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتی ہو دوڑ، اس دوڑ میں شریک ہو سکتی ہو. اسی لیے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری اختیار کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچائی اختیار کرنے والے مرد اور سچائی اختیار کرنے والی خواتین، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی خواتین، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کے آگے تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور تواضع اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی خواتین، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور خواتین، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی خواتین، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یہاں برابر ہیں، اس میں آؤ میدان میں. اور بلکہ اس میدان میں عورتیں بہت سی ہیں جو مردوں سے بہت آگے ہوں گی. اس میں جو جتنا محنت کرے گا اتنا وہ آگے مقام پائے گا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيرة من امرهم، اور کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو اب ان کے پاس یہ اختیار رہے کہ وہ اپنے کام کا، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اب بجائے اس اللہ اور رسول کے فیصلے کے اپنی مرضی کا راستہ جو ہے وہ اختیار کریں. اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ کسی معاملے میں اللہ اور رسول نے اگر بات طے کر دی ہے اب اس سے ہٹنا جائز نہیں ہے کسی کے لیے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ تو پھر بھٹک گیا اور بھٹکا ہے بہت کھلی گمراہی میں. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور اے نبی جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا ہے اور آپ نے بھی اس پر احسانات کیے ہیں، امسک علیک زوجک، اپنے بیوی کو اپنی بیوی کو روک کر رکھو، طلاق مت دو، واتق اللہ اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ اپنے دل میں ایک بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا تھا، ظاہر کرنا چاہتا تھا، وتخش الناس، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ حق ان تخشاہ، اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا خوف جو ہے اس کا لحاظ کیا جائے، اس سے ڈرا جائے اس کی سزا سے. یہ اصل میں اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ معاملہ ہے جس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرنی پڑے گی. حضرت زید کا ذکر آیا تھا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنا بنا لیا تھا، لے پالک بیٹا بنا لیا تھا. اس سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں یہ بات آ گئی کہ لے پالک بیٹا جو ہے اسے ان کے باپ کے نام سے پکارو، یعنی وہ زید بن محمد کہلانے لگے تھے. کہا گیا کہ نہیں، جو ان کے باپ کا اصل نام ہے اس سے پکارا جائے گا، یہ جو نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہونے کی اس سے نہیں پکارا جائے گا. تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے بہرحال ایک دھچکا تو تھا، کوئی شک نہیں ان کو ایک بڑا فضیلت کا مقام حاصل تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی اس دلجوئی کے حوالے سے، ایک ان کی خواہش تھی کہ حضرت زینب جو آپ کی پھوپھی زاد بہن ہیں، آپ کی خواہش تھی کہ زید جو ہیں وہ نکاح کر لیں حضرت زینب سے، تاکہ ان کی جو ہے وہ کچھ وہ ہو سکے، تلافی ہو سکے. جو ایک صدمہ اور رنج تو ایک فطری ہوتا ہے کہ ایک مقام تھا مجھے لوگ زید بن محمد کہہ کے پکارتے تھے، اب یہ نسبت جو ہے مجھ سے ہٹا لی گئی ہے. تو اس کی تلافی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی، لیکن جو حضرت زینب ہیں وہ تیار نہیں تھی. بہرحال عرب معاشرے میں یہ اونچے قریش کے ہاشمی خاندان سے ان کا تعلق، اور بہرحال زید جو ہیں وہ غلامی کا داغ دیکھ چکے ہیں، بچپن سے غلام رہے تھے، اگرچہ تھے وہ بھی پیچھے سے اچھے خاندانی لوگ، لیکن جو مکے میں جو ان کا معاملہ تھا کچھ مزاج کی بھی موافقت نہیں تھی، وہ تیار نہیں تھے. لیکن پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اللہ اور رسول فیصلہ کر لیں تو کسی کے لیے پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی رائے سے کام کرے. تو اس آیت کے نزول کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے کہ ہم، حضرت زینب راضی ہو گئی نکاح پر، لیکن معاملہ جو ہے وہ نبھا نہیں، کچھ جھگڑے وگڑے بھی رہے، کچھ مزاج کی مناسبت نہیں ہوئی، اور حضرت زید جو ہیں وہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ آپ مجھے اجازت دے کہ میں طلاق دوں، لیکن آپ انہیں روکتے تھے کہ نہیں طلاق مت دو. بالآخر انہوں نے طلاق دے ہی دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ زینب جو ہیں ان کی پھوپھی زاد بہن ہیں، حضور نے ان کو ایک اعتبار سے مجبور کیا تھا کہ تم زید سے نکاح کر لو، تو ان کی مرضی اس وقت نہیں تھی، لیکن بہرحال انہوں نے سر جھکا دیا تھا. اب اس اضافی طور پر ان کو طلاق بھی ہو گئی، طلاق ہونے کی وجہ سے گویا کہ ایک جھٹکا اور لگ گیا ان کو، حضرت زینب کو. تو حضرت زینب کی دلجوئی کے لیے شاید یہی بہتر ہو اب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان سے نکاح کر لیں، ان کو ان کی گویا کہ ایک طرح سے ان کی بھی تلافی ہو جائے جو اس سے پہلے ہوا تھا. یہ فیصلہ اصل میں اللہ کا تھا، اور چونکہ عربوں کے ہاں یہ تھا کہ لے پالک کی جو متعلقہ ہے بیوی ہے، لے پالک جب بیٹا ہوتا تو گویا کہ بہو کی طرح نا اس کی بیوی، اس کو بہو کی طرح کنسیڈر کیا جاتا تھا، اور بہو کے ساتھ نکاح کرنا کسی شخص کا وہاں بھی معیوب سمجھا جاتا تھا. اب جبکہ وہ لے پالک بیٹا جو ہے وہ اصل بیٹے کے حکم میں ہے ہی نہیں، تو وہ بہو تو تھی ہی نہیں، لیکن ایک ریت پڑ جاتی ہے معاشرے کے اندر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ اگر میں نے نکاح کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے، اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ نہیں، اس ریت کو توڑنا ہے. اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نہیں ٹوٹے گی، یہ آسانی سے ٹوٹنے والی چیزیں نہیں ہوتی، اس کو یہی سب سے بہتر موقع ہے کہ اس غلط روایت کو ختم کیا جائے. چنانچہ اس کے بعد آگے الفاظ یہ ہیں، یہ سارا پڑھ لیا. فلما قضا زید منہا وطرن، تو جب زید نے ان سے اپنا رشتہ کاٹ لیا، طلاق دے دی، زوجنا کہا، اے نبی ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ان سے، اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ زید کی جو بہو، زید کی جو بیوی ہے وہ آپ کی بہو نہیں تھی، زید آپ کے حقیقی بیٹے نہیں تھے، لہذا آپ کا نکاح اس سے جائز ہے۔ صرف یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، پرانی روایت کے خلاف ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے اپنے آپ کو روکنا یہ اڈا کی نگاہ میں صحیح نہیں ہے، یہ سوچ اڈا کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے آگے جو ہے ذرا الفاظ اس طرح کے آ رہے ہیں کہ ایسا آپ کو جو ہے ڈرنا چاہیے ہی نہیں تھا ان چیزوں میں۔ بہرحال اڈا نے فیصلہ کر دیا اور اڈا نے نکاح کر دیا، تو یہ نکاح آسمان پر ہوا ہے، یہ اللہ نے کروا دیا ہے، ہم نے کر دیا آپ کا نکاح۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ اہل ایمان کے لیے کوئی حرج نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو اپنے لے پالک بیٹوں کی جو متعلقہ ہے بیوی اس سے نکاح کرنے میں۔ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَا، جبکہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہیں، جیسے کہ حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، تو اب اس میں حرج اور رکاوٹ کوئی نہ ہو۔ اور آپ کا ہم نے فیصلہ اس لیے کر دیا کہ تاکہ آئندہ لوگ بھی اس کے اندر کوئی حجاب محسوس نہ کریں اور یہ پرانی روایت ختم ہو جائے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ تو نافذ ہو کر ہی رہنا تھا۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے اس میں، اس بات میں کہ جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے، یعنی اب آپ کے دل میں بھی کوئی گھٹن نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے بس اس کو اسی انداز سے اس کو قبول کیجئے جو اللہ نے مقرر کر دی ہے نبی کے لیے، رسول کے لیے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی اللہ کی سنت رہی ہے ان لوگوں کے معاملے میں جو پہلے ہو گزرے ہیں۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کے فیصلے کے لیے، ہر فیصلے کے لیے ایک وقت معین ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ کے جو پیغام پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات پہنچانے پر مامور ہیں، یعنی اللہ کے رسول۔ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ تو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ سے، اور کسی اور سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے۔ یعنی آپ کیوں ان لوگوں سے اس حوالے سے خوف زدہ تھے کہ یہاں کی باتیں بنے گی وغیرہ، اس کی آپ کو قطعاً پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ رسولوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے جہاں اللہ کا حکم آ جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لے لینے والا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، یہ آیت ہے جو بہت کوٹ کی جاتی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی اولاد میں کوئی میل، کوئی نر نہیں ہے، کوئی بٹ بیٹا نہیں ہے، جو دیے بھی تھے اللہ نے تو وہ لے لیے۔ حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، یہ دو نام ہیں، دو بیٹے آپ کو اللہ نے دیے تھے اور دونوں جو ہیں وہ کم عمری میں ہی انتقال کر گئے، تو اللہ نے صاف صاف سنا دیا ہے کہ تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ ولکن رسول اللہ، لیکن وہ ہیں اللہ کے رسول، وخاتم النبیین، اور ہیں تمام نبیوں پر مہر ہیں، جب کام پورا ہو جاتا ہے تو آخر میں سٹیمپ کر دیا جاتا ہے، مہر لگا دی جاتی ہے، نبوت ان کے اوپر آ کر ختم ہو گئی۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔